السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز کیا جاتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. جنوبی ایشیا،
کیرالا کے کولم ضلع میں ایک مندر میں زبردست آتش زدگی، کم از کم 106 افراد ہلاک اور 350 سے زائد زخمی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور اب آئیے پاکستان چلیں.
افغان مصالحتی عمل سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کا بیان امید افزا ہے. پاکستانی تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
مغربی چین میں پھنسے 40 پاکستانی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے چینی حکام سے رابطے میں ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد.
فوج اور پنجاب کی سول انتظامیہ کی مشترکہ آپریشنز کے لیے قائم کی گئی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. پورے صوبے میں بلا امتیاز تمام دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر آئندہ ہفتے ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں. وہ فلپائن بھی جائیں گے جہاں امریکہ فوجی تعیناتی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. ایک اڈہ متنازع جنوبی بحر چین کے قریب بھی واقع ہے. اور جان کیری اس وقت ہیروشیما میں ہیں جہاں پر وہ G7 کے لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں. اور بیلجیم کے استغاثہ کے مطابق پیرس حملوں سے منسلک دہشت گردی کا سیل فرانس میں دوسرے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. بھارت کی جنوبی ریاست کیرالا میں اتوار کو الگ صبح ایک مندر میں آتش زدگی سے 100 سے زیادہ افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی ریاست کیرالا کا دورہ کر رہے ہیں. حکام کے مطابق پارورا گاؤں میں واقع پٹنگل مندر میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک تہوار کے سلسلے میں وہاں ہزاروں لوگ جمع تھے اور آتش بازی کی جاری تھی. آئیے اسی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ کے ساتھ.
جنوبی ریاست کیرالا کے کولم ضلع میں پتنگل مندر میں زبردست آتش زدگی کے سبب کم از کم 106 افراد ہلاک اور 350 سے زائد زخمی ہو گئے. یہ حادثہ اتوار کی علیہ صبح 3 بجے آتش بازی کے نتیجے میں پیش آیا. پولیس ذرائع کے مطابق مندر کے سالانہ جشن کے موقع پر آتش بازی کا پروگرام چل رہا تھا. مندر سے متصل ایک میدان میں جہاں 10-15 ہزار افراد رات بھر تماشا دیکھتے رہے، سب سے پہلے آگ لگی. حالانکہ ریاستی حکومت نے آتش بازی پر پابندی عائد کر دی تھی. حکام کے مطابق تیرووننتپورم سے 60 کلومیٹر دور واقع اس کالی دیوی کے مندر کے نزدیک ایک چنگاری پٹاخوں کے اسٹاک پر جا کر گری، جس سے اس میں آگ لگ گئی. اس وقت ایک زبردست دھماکہ ہوا اور ایک 2 منزلہ عمارت جس کے قریب لوگ کھڑے تھے منہدم ہو گئی. وزیر اعلیٰ اومن چانڈی نے کہا کہ 7 روز تک چلنے والے اس سالانہ جشن میں پٹاخوں پر پابندی عائد تھی جس کی خلاف ورزی کی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ اومن چانڈی نے جائے واقعہ کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا. وزیر اعظم کے ساتھ ڈاکٹروں کا ایک وفد بھی گیا ہوا ہے. مندر انتظامیہ اور پٹاخوں کا لائسنس دینے والوں کے خلاف رپورٹ درج کر لی گئی. بتایا جاتا ہے کہ پٹاخوں کے ٹھیکیدار کی بھی موت ہو گئی اور اس کا لڑکا جھلس گیا. وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا. انہوں نے ہلاک شدگان کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 2-2 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ہے. مختلف اسپتالوں میں زخمیوں کو داخل کرایا گیا ہے جہاں ان کا مفت علاج چل رہا ہے. وزیر اعظم نے بھی ہلاک شدگان کے اہل خانہ کو 2-2 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا. صدر پرنب مکرجی، نائب صدر حامد انصاری، وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس صدر سونیا گاندھی اور مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. راجناتھ سنگھ نے اس حادثہ کو انتہائی دردناک اور تکلیف دہ قرار دیتے ہوئے کہا،
بہت بڑا حادثہ ہے. پراتہ کال جانکاری پراپت ہوتے ہی میں نے کیرل کے چیف منسٹر رومن چانڈی جی سے بات کی اور وہاں کے حالات کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور آوشیک جو بھی سینٹرل گورنمنٹ کے دوارا اسسٹنس کی آوشیکتا ہو اس کے لیے ہم تیار ہیں، یہ ان کو آشوست کیا میں نے.
عینی شاہدوں کے مطابق دھماکے کی آواز 1 کلومیٹر دور تک سنی گئی. بجلی کی سپلائی معطل ہو جانے کی وجہ سے پورا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا اور لوگ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے. بحریہ، ایئر فورس اور ساحلی محافظ دستے کے جوان راحت رسانی میں مصروف ہیں. ایک ڈونیئر طیارہ اور 6 ہیلی کاپٹر بھی اس کام میں لگائے گئے ہیں. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ادھر پاکستان کے مختلف علاقوں میں اتوار کی سہ پہر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ فوری طور پر ہلاکتوں کی کوئی اطلاع نہیں۔ پاکستان کے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی اور اس کا مرکز افغانستان میں کوہ ہندو کش میں 326 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ تاہم امریکی ارضیاتی سروے نے زلزلے کی شدت 6.6 بتائی ہے۔ آفات سے نمٹنے کے قومی اور صوبائی ادارے کا کہنا ہے کہ وہ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ مہینوں میں متعدد بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں، لیکن گزشتہ اکتوبر میں آنے والا زلزلہ سب سے زیادہ شدید تھا، جس کی شدت پاکستانی حکام کے مطابق 8.1 جبکہ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق 7.5 تھی۔ اس خطے میں زیر زمین ہونے والی تبدیلیوں کے باعث اکثر زلزلے آتے ہیں، جن میں سے بعض ہلاکت خیز ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں کچھ دیر کے بعد پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ بھی اس سلسلے میں سنائیں گے۔ پاکستان میں سفارتی عہدیدار اور مبصرین امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی طرف سے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر واپس آنے سے متعلق دیے گئے بیان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے افغان مصالحتی عمل کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کو تقویت مل سکتی ہے۔ جان کیری ہفتے کے روز غیر اعلانیہ دورے پر کابل پہنچے تھے اور انہوں نے امن کے بارے میں امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ، چین، پاکستان اور افغانستان پر مشتمل 4 فریقی گروپ مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود تفصیل بیان کرتے ہیں۔
پاکستان میں سفارتی عہدیدار اور مبصرین امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی طرف سے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر واپس آنے سے متعلق دیے گئے بیان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے افغان مصالحتی عمل کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کو تقویت مل سکتی ہے۔ جان کیری ہفتے کو غیر اعلانیہ دورے پر کابل پہنچے تھے، جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں طالبان پر زور دیا تھا کہ وہ امن عمل میں شامل ہوں، جو ان کے بقول ایک ایسا جائز عمل ہے جس سے تشدد کا خاتمہ ہو سکے گا۔ انہوں نے امن کے بارے میں امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ، چین، پاکستان اور افغانستان پر مشتمل 4 فریقی گروپ مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ایک سینئر سفارتی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کا کہتے ہوئے اتوار کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 4 فریقی گروپ بھی طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہے، اور امریکی وزیر خارجہ کا تازہ بیان اس ضمن میں ایک مثبت پیغام ہے۔ پاکستان نے گزشتہ جولائی میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان پہلی براہ راست بات چیت کی میزبانی کی تھی، لیکن یہ سلسلہ طالبان کے امیر ملا عمر کے انتقال کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد ملتوی ہو گیا، اور پھر طالبان کے آپسی اختلافات میں شدت آنے سے بھی معاملہ التوا کا شکار ہوا، جو تاحال بحال نہیں ہو سکا ہے۔ سینئر تجزیہ کار اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ کے بیان کو اہم قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔
جو کوششیں اس وقت ہو رہی ہیں، جان کیری، میں سمجھتا ہوں یہ ان کوششوں کا ایک آخری منبع ہے، جو چیزوں کو، معاملات کو اپنے ایک انداز سے آگے بڑھانے کے لیے، ایک پش دینے کے لیے وہ کابل تک آ گئے، اور اب اس کے بعد بڑی مثبت امید ہے کہ بات چیت دوبارہ شروع ہوگی اور ایک میکانزم اور ایک چارٹر تیار ہو جائے گا، جس چیز کے اوپر چل کر اس خطے میں ایک بہتر توقعات کی جا سکتی ہیں، سیاسی اور اقتصادی استحکام کی۔
مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے گزشتہ دسمبر میں تشکیل دیے گئے 4 فریقی گروپ نے اس ضمن میں سیر حاصل اجلاس منعقد کیے، جن میں امن بات چیت کے دوبارہ شروع کیے جانے سے متعلق امید افزا اشارے بھی ملے، لیکن طالبان کی طرف سے اپنی پیشگی شرائط کی منظوری تک افغان حکومت سے بات چیت نہ کرنے کا اعلان بھی سامنے آ چکا ہے۔ معروف تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ جان کیری کے بیان سے امید تو پیدا ہوئی ہے، لیکن اس ضمن میں فوری طور پر کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔
بریک تھرو تو اس سٹیج پہ آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اتنے فاصلے ہیں کہ وہ ایک دم تو ختم نہیں کریں گے، جبکہ تحریک طالبان کے اندر بھی ایک رفٹ موجود ہے، جو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کابل گورنمنٹ سے کیوں بات کی جائے، وہ تو کمزور ہے گورنمنٹ اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کے جب کنٹروورسیز موجود ہوں تو ایک دم سے یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ان کی گفتگو ہو جائے تو یہ ایک پازیٹیو ہوگا، اور اس کے بعد اگر گفتگو سے یہ امید بندھے کہ آئندہ بھی ملیں گے اور کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے، تو وہ جو ہے امید سمجھی جائے گی۔
مبصرین کے علاوہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے عہدیدار بھی اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ بات چیت کا عمل اگر جلد شروع نہ ہوا تو آنے والے دنوں میں افغانستان میں تشدد پر مبنی کارروائیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ۔ اسلام آباد.
پاکستان میں فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے یا آئی ایس پی آر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف حساس اداروں کے معاملات پر مبنی معلومات پر مبنی جاری آپریشن کی نگرانی کرنے والی فوج اور سول انتظامیہ کی مشترکہ رابطہ کمیٹی اپنے ایک اجلاس میں پورے صوبے میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
فوج اور سول انتظامیہ کی اس مشترکہ رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہفتے کے روز لاہور میں ہونے والے اس اہم اجلاس کے بعد ہوئی ہے جس میں وزیر اعلی پنجاب، کور کمانڈر لاہور کے ساتھ اعلی سول و فوجی حکام اور حساس اداروں کے سربراہ بھی شریک ہوئے تھے. سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ فوج اور سول انتظامیہ کے پنجاب کے حوالے سے ان مشترکہ اجلاسوں سے اس تاثر کو ختم کرنے میں مدد مل رہی ہے کہ پنجاب حکومت اور فوج ملک کے سب سے بڑے صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے ایک صفحے پر نہیں ہیں. سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے اس اجلاس کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اصل میں یہ ہے کہ ایک تو بلوچستان سے جو دہشت گرد ہیں جن کے خلاف وہاں بی ایل اے وغیرہ ہے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے، وہاں سے لوگ جو ہیں وہ پنجاب کی طرف آتے ہیں. دوسری جو ہمارے پاس کالعدم مذہبی تنظیمیں ہیں جن کا القاعدہ وغیرہ سے تعلق رہا ہے، ان کے لوگ جو ہیں یہ بھی ان علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں. اور تیسرے یہ کہ جو ہائی جو بڑے جرائم میں ملوث لوگ ہیں وہ بھی تھے. اور اس کے علاوہ پھر یہ ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ جنوبی پنجاب میں جو کہ بہت ہی ایک پاکٹ بنی ہوئی ہے دہشت گردوں کی، جہاں سے یوں سمجھے کہ نرسری ایک ہے، وہاں وہ آپریشن نہیں ہو رہا جس کی ایک عرصے سے جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی. تو اب میرا خیال ہے کہ جو ایک تضاد تھا وہ بھی دور ہوگا، جو ایک ہچکچاہٹ تھی عسکری قیادت سیاسی قیادت کی طرف سے وہ بھی دور ہوگی، اور یہ آپریشن جو ہے یہ کامیابی کے ساتھ شروع ہوگا. اصل مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جب ہم آپریشن کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ہم ان کے ساتھ سافٹ کارنر ایک رکھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر دہشت گردی کو بڑھاوا بھی ملتا ہے، یہ تاثر بھی پیدا ہوتا ہے. اور میرے خیال میں جب تک یہ آپریشن جو ہے ہمارا جو جنوبی پنجاب کا ہے یہ کامیابی سے مکمل نہیں ہوتا، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آپریشن ضرب عضب بھی شروع کیا گیا ہے، وہ آپریشن جو ہے اس کے صحیح ہے پاکستانی قوم کو اس کا فوائد مل سکیں گے.
فوج اور پنجاب کی سول انتظامیہ کی مشترکہ رابطہ کمیٹی کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ سول اور فوجی حساس اداروں کی قیادت میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں فوج، رینجرز، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس کے اہلکار اس انداز سے کریں گے کہ جہاں جس فورس کی ضرورت ہوگی وہاں اس فورس کو استعمال کیا جائے گا، اور بعد میں مشترکہ رابطہ کمیٹی اس آپریشن کے نتائج کا بھی ساتھ ساتھ جائزہ لیتی رہے گی. دریاسنا جنوبی پنجاب میں چھوٹو گینگ کے خلاف جاری آپریشن کے حوالے سے پولیس حکام نے بتایا ہے کہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے راجن پور ضلع کی روجھان تحصیل میں 100 کے قریب جرائم پیشہ افراد کے سہولت کاروں کو حراست میں لے لیا ہے. فوج اور رینجرز البتہ دہشت گردوں کا صفایا کرنے کی غرض سے بھرپور انداز میں کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کا آغاز لاہور میں گزشتہ ماہ ایسٹر کے موقع پر گلشن اقبال پارک میں اس دہشت گرد حملے کے بعد کیا گیا تھا جس میں عورتوں اور بچوں سمیت کم از کم 72 افراد ہلاک ہو گئے تھے. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
جان کیری اور دنیا کے سات بڑے صنعتی ملکوں کی تنظیم گروپ آف سیون یعنی G7 کے دیگر وزراء خارجہ ہیروشیما میں 2 روزہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جس میں دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ عالمی سلامتی سے متعلق خطرات پر بات چیت ہوگی. کیری افغانستان کا دورہ کرنے کے بعد اتوار کے روز جاپان پہنچے. وہ ہیروشیما کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی وزیر خارجہ ہیں جہاں دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے جوہری بم گرایا تھا. کیری کی طرف سے جاپان کا دورہ صدر اوباما کی طرف سے مئی میں جاپان کے دورے کی راہ ہموار کرنا ہے، جب وہ G7 ممالک کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی غرض سے وہاں آئیں گے. کیری مشرق وسطی اور ایشیا کے ایک ہفتے کے دورے پر ہیں، جس کے دوران ان کا بحرین اور عراق میں بھی مختصر قیام شامل تھا. جاپان کے بعد واشنگٹن واپس آنے سے پہلے وہ کیلیفورنیا میں ایک تجارتی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر آئندہ ہفتے ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں. وہ فلپائن بھی جائیں گے جہاں امریکہ فوجی تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. ان میں ایک وہ اڈہ بھی شامل ہے جو متنازع جنوبی بحیرہ چین کے قریب واقع ہے. لیکن کارٹر چین جانے کی منصوبہ بندی نہیں کرتے جو جزائر کے اس سلسلے پر تنازع کا ایک کلیدی کردار ہے. کارٹر نے جمعے کے روز کہا کہ بحر الکاہل خطے میں چین کی فوجی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار ہو رہا ہے جو ان کے مطابق اپنے حجم اور دائرہ کار کی وجہ سے توجہ طلب ہیں. کارٹر نے کہا کہ اگرچہ امریکہ کے چین کے ساتھ اختلافات ہیں لیکن واشنگٹن ایسے طریقوں سے کام کرنے کا عزم رکھتا ہے جس سے خطے میں عدم استحکام پیدا نہ ہو. کارٹر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے دورے کے بعد بھارت بھی جائیں گے. چین نے اپنے ہاں بین الاقوامی جریدے دا اکانومسٹ اور ٹائم کی ویب سائٹس تک رسائی بند کر دی ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق بظاہر یہ پابندی ان جزیروں میں چینی صدر شی جن پنگ پر حالیہ تنقیدی اداروں کے باعث عائد کی گئی. چین نے اپنے ہاں بین الاقوامی خبروں کی متعدد ویب سائٹس کو بلاک کر رکھا ہے جن میں وائس آف امریکہ، دا ٹائمز، دا انڈیپینڈنٹ اور بلومبرگ بھی شامل ہیں. چین میں انٹرنیٹ اور سماجی رابطوں پر قدغنوں پر نظر رکھنے والی گریٹ فائر ڈاٹ اور جی کے مطابق اکانومسٹ کی ویب سائٹ اور موبائل ایپلیکیشن پر 2 اپریل سے پابندی جاری ہے، جبکہ بیجنگ دوسرے ملکوں سے ہونے والی کاروباری سرگرمیوں پر ان پابندیوں کے اثرات کو کم کرنے کی کوششوں میں ہے. بیلجیم کے استغاثہ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ پیرس میں نومبر میں ہونے والے حملوں سے منسلک دہشت گردی کا سیل فرانس میں دوسرے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، لیکن اس کی بجائے گزشتہ ماہ برسلز میں حملے کا فیصلہ کر لیا گیا. برسلز میں ایک ہوائی اڈے اور میٹرو اسٹیشن پر ہونے والے بم دھماکوں میں 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہ حملے پیرس کے کلیدی مشتبہ صالح عبدالسلام کی گرفتاری کے چند روز بعد ہوئے. عبدالسلام کو 4 ماہ کی کوششوں کے بعد شہر میں مولن بیک علاقے سے حراست میں لیا گیا. استغاثہ نے بتایا کہ دہشت گردوں کا یہ سیل تحقیقات میں ہونے والی تیز رفتار پیش رفت پر حیران تھا اور اسی لیے اپنے منصوبے کو فوری طور پر برسلز میں عملی جامہ پہنا دیا. حکام نے یہ بھی بتایا کہ پیرس حملے کا مشتبہ محمد عبرینی تسلیم کر چکا ہے کہ گزشتہ ماہ برسلز پر خود کو شملہ آوروں کے ساتھ ہیٹ پہنے ہوئے وہی تھا. پولیس نے دھماکوں کے بعد ہفتوں تک تلاش جاری رکھی اور جمعے کے روز 4 افراد کے ساتھ اسے گرفتار کیا گیا. ان 5 افراد پر دہشت گردانہ قتل اور دہشت گرد گروپ میں سرگرمیوں میں شرکت کے لیے فرد جرم عائد کی گئی ہے. حکام نے برسلز حملوں کے سلسلے میں ایک چھٹے شخص کو بھی گرفتار کیا ہے لیکن مزید تفصیل نہیں بتائی گئی. اور برطانیہ میں مظاہرین اور حزب اختلاف کی جماعت وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے خاندان کے مالی امور پاناما پیپرز نامی دستاویزات میں شامل کیے جانے کے بعد ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تفصیلات سنیے یاسمین جمیل سے.
ہفتے کے روز لندن میں لوگوں کے ہجوم، وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر یہ نعرے لگاتے ہوئے اکٹھے ہوئے کہ وہ مسٹر کیمرون کو عہدے سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں. پاناما میں قائم قانونی فرم موسیک فونسیکا کی افشا کی گئی دستاویزات سے ظاہر ہوا کہ مسٹر کیمرون کے آنجہانی والد بہاماس میں قائم ادارے بلیرمور ہولڈنگز کے کچھ حصے کے مالک تھے جس میں وزیر اعظم کا مفاد تھا.
The facts are I bought shares in a unit trust, shares that are like any other sorts of shares and paid tax in them on them in exactly the same way.
حقائق یہ ہیں کہ میں نے ایک یونٹ میں حصص خریدے تھے، ایسے حصص جو کسی بھی دوسرے قسم کے حصص کی طرح ہیں، اور ان پر بالکل اسی طرح ٹیکس ادا کیا. میں نے ان حصص کو فروخت کیا. درحقیقت میں نے وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی زیر ملکیت تمام حصص فروخت کر دیے تھے، اور میں بعد میں اس بارے میں تمام معلومات شائع کروں گا جو میری ٹیکس ریٹرنز میں جاتی ہیں، صرف اسی سال کی نہیں بلکہ گزرے ہوئے برسوں کی بھی، کیونکہ میں مکمل طور پر شفاف ہونا چاہتا ہوں. یہ الفاظ تھے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے، جو کہتے ہیں کہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ٹیکس کے بندوبست کی جانچ پڑتال صحیح طریقے سے نہیں کر سکے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس سے سبق سیکھیں گے. یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ان کی جانب سے غلطی کے اعتراف سے ان کے استعفے کے لیے کیے جانے والے مطالبے ختم ہو جائیں گے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے ویومنگ میں ڈیموکریٹک کاکسز میں معمولی برتری حاصل سے کامیابی حاصل کر لی ہے. ان کے مد مقابل سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن ہیں. گزشتہ 9 مقابلوں میں سینڈرز نے 8 میں کامیابی حاصل کی. ویومنگ میں ڈیلیگیٹس کی تعداد محض 4 تھی، لیکن اس سے کلنٹن کو 219 ڈیلیگیٹس کی برتری کم کرنے میں مدد ملے گی. اسی دوران ریپبلکنز نے کالوراڈو میں ریاستی پارٹی کنونشن میں ووٹنگ مکمل کر لی ہے، اور ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز نے جمعے کی رات کو 37 ڈیلیگیٹس میں سے اکثریت کی تائید حاصل کر لی. کروز اور اوہایو کے گورنر جان کیسک نیو یارک میں ڈونلڈ ٹرمپ سے پیچھے ہیں، جہاں ٹرمپ کو امید ہے کہ 19 اپریل کے ووٹ میں وہ پارٹی کی نامزدگی کے حصول کے اور قریب ہو جائیں گے. چارٹ کے صدر ادریس ڈیبی کو توقع ہے کہ آج اتوار کے روز ہونے والے انتخابات میں کامیاب ہو کر پانچویں مرتبہ صدارتی منصب سنبھالیں گے۔ ڈیبی کے مد مقابل 13 امیدوار ہیں۔ انہوں نے 1990 میں ایک بغاوت میں اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ ملک میں ڈیبی کے دور اقتدار میں تیل کی پیداوار میں اضافے سے معیشت بہتر ہوئی اور ان کی فوج نائجیریا میں موجود عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے خلاف علاقائی سطح پر لڑائی میں کلیدی شراکت کار ہے، لیکن مظاہرین نے حالیہ دنوں میں ان کی حکومت کے خلاف مظاہرے بھی کیے ہیں اور انہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس استعمال کرنا پڑی۔ اور پرو میں آج صدارتی انتخاب کا پہلا مرحلہ ہو رہا ہے اور توقع ہے کہ اس کے بعد فیصلہ کن مرحلہ منعقد ہوگا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جیل میں بند سابق صدر البرٹو فوجیموری کی صاحبزادی کے پہلے مرحلے میں اچھی کارکردگی کا امکان ہے اور دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اعتدال پسند سیاستدان کئی کو فوجیموری کو اپنے حریف پر نمایاں برتری بھی حاصل ہے، لیکن پہلے مرحلے میں کامیابی ممکن نہ ہو سکے گی۔ فوجیموری نے 1990 سے 2000 کے دوران اپنے والد کے مطلق العنان اقتدار سے خود کو الگ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ 77 سالہ سابق صدر اپنے دور اقتدار میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور بدعنوانی کے الزامات پر 25 سال کی قید کاٹ رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بین الاقوامی قانون کسی استثناء کے بغیر ہر طرح کے حالات میں ایزا رسانی سے منع کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے ہر خطے میں بڑے پیمانے پر ایزا رسانی بدستور موجود ہے۔ کوئی بھی اور ہر کوئی اس کا ہدف ہو سکتا ہے۔ اذیت دینے والے کوئی تخصیص نہیں کرتے۔ ان کے اہداف میں مرد، عورتیں، بچے اور جوان سبھی شامل ہیں۔ جنیوا میں ماہرین کے ایک گروپ نے، جس میں ڈاکٹر، نفسیاتی ماہرین اور قانون دان شامل تھے، اقوام متحدہ میں اس بارے میں اپنے خیالات کا تبادلہ کرنے کے لیے اجلاس کیا کہ ایزا رسانی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اور ایزا رسانی کا نشانہ بننے والوں، بالخصوص بچوں اور بلوغت کی عمروں کو پہنچنے والوں کے دائمی مصائب سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی مرتب کردہ رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
ماہرین کے اس اجلاس کا مقصد ایزا رسانی کا نشانہ بننے والوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے والنٹری فنڈ فار وکٹمز آف ٹارچر کے قیام کی 35ویں سالگرہ منانا تھا۔ یہ ادارہ ہر سال ایزا رسانی کے تقریباً 50,000 متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ارکان کی براہ راست معاونت کرتا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے آنے والے متاثرین میں بچے اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے افراد شامل ہیں، جن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس فنڈ کے تعاون سے امدادی اداروں نے اس سال ایزا رسانی کا ہدف بننے والے 5,279 بچوں اور 9 عمر افراد کو مدد فراہم کی ہے۔ یہ تعداد ان لوگوں کے مقابلے میں 1/4 زیادہ ہے جنہیں پچھلے سال معاونت فراہم کی گئی تھی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے آنے والے متاثرین میں بچے اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے افراد شامل ہیں، جن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس فنڈ کے تعاون سے امدادی اداروں نے اس سال ایزا رسانی کا ہدف بننے والے 5,279 بچوں اور 9 عمر افراد کو مدد فراہم کی ہے۔ یہ تعداد ان لوگوں کے مقابلے میں 1/4 زیادہ ہے جنہیں پچھلے سال معاونت فراہم کی گئی تھی۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد الحسین کو اتنی بڑی تعداد اور اس ناقابل بیان درد اور تکلیف پر دھچکا لگا جو چھوٹے بچوں تک کو سہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان کے الفاظ،
The torture of children is an unbearable reality, particularly in countries in conflicts such as Syria.
بچوں کو اذیت کا نشانہ بنایا جانا ایک ناقابل برداشت حقیقت ہے، خاص طور پر تنازعوں میں گھرے ہوئے ملکوں میں، مثال کے طور پر شام۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری آبادیوں کو ڈرانے، دھمکانے یا والدین کو مزید تکلیف دینے کے لیے اکثر و بیشتر بچوں کو ان کے بچے ہونے کے ناطے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد الحسین کے۔ ثنا حمزہ لبنان میں تشدد اور ایزا رسانی کے متاثرین کی بحالی کے لیے کام کرنے والی تنظیم ری اسٹارٹ کی بانی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ شام اور مشرق وسطی کے جنگ زدہ علاقوں سے آنے والے پناہ گزین بچوں کے لیے کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اذیت رسانی کے نتیجے میں ان بچوں نے جس زیادتی اور تکلیف کو برداشت کیا، اس کے اثرات کے بارے میں وہ گہری معلومات رکھتی ہیں۔ ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
Is it acceptable to allow a child see his mother be raped or his father be beaten up? Is it acceptable to allow a child hear the screams of pain of his brothers and sisters in the neighboring cell? Is it acceptable that the whole world looks on...
اس کی والد کو مارنے پیٹنے کی اجازت دینا قابل قبول ہے؟ کیا اس بات کی اجازت دینا قابل قبول ہے کہ ایک بچہ اپنے ساتھ واقع کوٹھڑی سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی درد اور تکلیف سے چیخنے اور کراہنے کی آوازیں سنے؟ کیا یہ قابل قبول ہے کہ پوری دنیا یہ سب کچھ دیکھتی رہے اور کوئی قدم نہ اٹھائے، اگرچہ وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان بچوں پر کیا بیت رہی ہے؟ یہ الفاظ تھے ثنا حمزہ کے، جو ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کر رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بڑے پیمانے پر جسمانی اور دماغی تکلیفوں میں مبتلا انسانی دہشت کا نشانہ بننے والے یہ نو عمر افراد بحالی اور علاج کے سیشنز میں آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ اپنے دکھ کا اظہار کرنے میں ان کی مدد کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ تھراپی کی ایک ماہر کے طور پر وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ اذیت کا نشانہ بننے والے یہ نو عمر افراد اپنے لبوں پر لگی خاموشی کی مہریں توڑ دیں۔ لیکن ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں،
وی ہیئر ڈسکرپشنز آف انٹولڈ بروٹیلیٹی، سائیکولوجیکل وائلنس، آف انفیدربل کرولٹی۔
ہم ناقابل بیان بربریت اور انتہائی صفاقانہ نفسیاتی تشدد کی کہانیاں سنتے ہیں۔ میں خواتین و حضرات کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے انٹرویوز کے بعد وہاں سے اس حالت میں نہیں جاتی کہ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا ہو، اور یہ کہ میری روح پر لگنے والے گھاؤ اور زخموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے ری اسٹارٹ کی بانی ثنا حمزہ کے، جو ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کر رہی تھیں۔ مشرق وسطی میں جس قسم کا تشدد دیکھا گیا ہے وہ دنیا بھر میں دہرایا جا رہا ہے۔ پال اور انہیں امریکہ میں قائم سینٹر فار وکٹمز آف ٹارچر میں دماغی صحت کے ایک مشاورت کار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ مرکز مشرق وسطی کے ایزا رسانی کے متاثرین کی معاونت کرتا ہے اور افریقی ملکوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی مدد کرتا ہے۔ ان ملکوں میں کینیا، عوامی جمہوریہ کانگو، روانڈا، برونڈی، صومالیہ، شمال مشرقی ایتھیوپیا، یوگنڈا اور جنوبی سوڈان شامل ہیں۔ اور انہیں کہتے ہیں کہ ایزا رسانی ایک پیچیدہ اور تہ در تہ چیز ہے۔
If you look across these places where we work, the issues range from, say, Iraqi and Syrian children who are primary...
اگر آپ ان جگہوں کے آس پاس دیکھیں جہاں ہم کام کرتے ہیں، تو ان مسائل کا سلسلہ شامی بچوں سے لے کر جو بنیادی اور ثانوی ایزا رسانی سے بچ کر اردن پہنچے ہیں، نیروبی میں گریٹ لیکس کے علاقے کے نو عمر افراد تک پھیلا ہوا ہے، جو خود بھی ٹارچر کا نشانہ بن چکے ہیں، لیکن انہیں اپنے والدین کے لیے والدین کا کردار نبھانا پڑا ہے، جو بعض اوقات ایزا رسانی سے بہت بری طرح متاثر ہوئے اور اب وہ فعال نہیں رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر اورینے کے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یو این والنٹری فنڈ فار وکٹمز آف ٹارچر اور ڈاکٹروں، نفسیاتی ماہرین، سماجی کارکنوں اور قانون دانوں کے عالمی نیٹ ورکس ایزا رسانی کا نشانہ بننے والے بچوں اور بالغوں کی بحالی کے لیے انتھک طریقے سے کام کرتے ہیں، اور انہیں اس سلسلے میں کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ وہ اذیت رسانی سے متاثرہ بہت سے لوگوں کی صحت یابی اور انہیں اپنی زندگیاں اور حقوق واپس دلانے میں مدد دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ریاستوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایزا رسانی سے متاثرہ بچوں کی صحت یابی اور انہیں پہنچنے والے دکھوں اور مصائب کی تلافی میں مدد فراہم کریں۔ وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ متاثرین کی بحالی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اسی طرح انصاف کی بھی اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹارچر اور اذیتیں دینے والوں پر لازماً مقدمے چلائے جانے چاہیے اور انہیں اپنے جرائم پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. بھارت کی جنوبی ریاست کیرالا میں اتوار کو الصبح ایک مندر میں آتش زدگی سے 100 سے زائد افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی ریاست کیرالا کا دورہ کر رہے ہیں. حکام کے مطابق ضلع کولام کے پراورا گاؤں میں واقع پٹنگل مندر میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک تہوار کے سلسلے میں وہاں ہزاروں لوگ جمع تھے اور آتش بازی کی جا رہی تھی. اسی دوران آتش بازی کا سامان میں آگ بھڑک اٹھی, جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے مندر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آگ بجھانے والے عملے نے کئی گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد آگ پر قابو پا لیا, جبکہ امدادی کارکن جائے وقوع سے زخمیوں اور لاشوں کو اسپتالوں میں منتقل کرتے رہے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے, اور مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت امدادی سرگرمیوں میں ریاستی حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرے گی. ان کے بقول واقعے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیموں کو چوکس کر دیا گیا تھا. حکام نے کہا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی. پاکستان کے مختلف علاقوں میں اتوار کی سہ پہر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے, جس سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا. فوری طور پر ہلاکتوں کی خبر نہیں. پاکستان کے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی, اور اس کا مرکز افغانستان میں کوہ ہندو کش میں 236 کلومیٹر زیر زمین تھا. تاہم امریکی ارضیاتی سروے نے زلزلے کی شدت 6.6 بتائی ہے. زلزلے کے جھٹکے پاکستان کے شمال مغربی حصے کے علاوہ وفاق دارالحکومت اسلام آباد اور پنجاب کے مشرقی علاقوں تک محسوس کیے گئے, جبکہ متنازع علاقے کشمیر اور بھارت کے بعض علاقوں میں بھی شدت محسوس کی گئی. آفات سے نمٹنے کے قومی اور صوبائی ادارے کا کہنا ہے کہ وہ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان میں سفارتی عہدیدار اور مبصرین امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی طرف سے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر واپس آنے سے متعلق دیے گئے بیانات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے افغان مصالحتی عمل کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کو تقویت مل سکتی ہے. جان کیری ہفتے کے روز غیر اعلانیہ دورے پر کابل پہنچے تھے, جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں طالبان پر زور دیا کہ وہ امن عمل میں شامل ہو جائیں, جو ان کے بقول ایک ایسا جائز عمل ہے جس سے تشدد کا خاتمہ ہو سکے گا. انہوں نے امن کے بارے میں امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ, چین, پاکستان اور افغانستان پر مشتمل 4 فریقی گروپ مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. پاکستان میں فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے یا ISPR نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف حساس اداروں کی معلومات پر مبنی جاری آپریشن کی نگرانی کرنے والی فوج اور سول انتظامیہ کی مشترکہ رابطہ کمیٹی نے اپنے ایک اجلاس میں پورے صوبے میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. اور پاکستان اپنے ان 40 سے زائد شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے بیجنگ حکومت سے رابطہ کر رہا ہے, جو چین کے صوبے سنکیانگ میں پھنس کر رہ گئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ محمد جلیل, اسلام آباد سے.
چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ میں پھنسے 40 سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے چین میں پاکستانی سفارتخانے کے عہدیدار چینی حکام سے رابطے میں ہیں. گزشتہ ہفتے پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہونے والی بارشوں کے باعث چین اور پاکستان کے درمیان مرکزی شاہراہ کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک معطل ہو گئی, بلکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے فضائی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں. جس کی وجہ سے کئی پاکستانی شہری چینی علاقے سنکیانک میں پھنس گئے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اتوار کو وائس آف امریکہ کو بھیجے گئے ایک مختصر پیغام میں بتایا کہ پاکستان نے چین کو ان پاکستانیوں کو ملک واپس لانے کے لیے مدد فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ دوسری طرف گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں پھنسے 50 سے زائد افراد جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں کو ایک غیر سرکاری تنظیم فوکس نے ہیلی کاپٹر کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی بارشوں کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے اور سڑکیں بہہ جانے کی وجہ سے یہ لوگ علی آباد، گپس، چپرسان اور شمشال وادی میں پھنس گئے تھے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں کئی سڑکیں اور پل بارش میں بہہ گئے اور سینکڑوں مکانات بھی جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے سے وقفے سے شروع ہونے والی بارشوں کی وجہ سے ملک کے شمالی علاقوں سے گزرنے والی شاہراہ کراکرم مٹی کے تودوں کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، جسے بحال کرنے کے لیے پاکستانی فوج کے اہلکار بھی امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں اور شاہراہ کے ایک بڑے حصے سے تودوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز کے دوران صوبہ خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور شمالی علاقے گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور یالہ باری کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جان کیری اور دنیا کے 7 بڑے صنعتی ملکوں کی تنظیم گروپ آف 7 G7 کے دیگر وزرائے خارجہ ہیروشیما میں 2 روزہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جس میں دیگر معاملات کے ساتھ عالمی سلامتی سے متعلق خطرات پر بات چیت ہوگی۔ کیری افغانستان کا دورہ کرنے کے بعد اتوار کے روز جاپان پہنچے۔ وہ ہیروشیما کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی وزیر خارجہ ہیں، جہاں دوسری عالمی جنگ کے آخری دنوں میں امریکہ نے جوہری بم گرایا تھا۔ دنیا کے بڑے صنعتی ملکوں کے گروپ آف 7 میں برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان بھی شامل ہیں۔ چند ایک یورپی ملکوں کو برسلز اور پیرس میں ہونے والے حملوں کے بعد سیکیورٹی کے چیلنج درپیش ہیں۔ دہشت گردی کے علاوہ گروپ آف 7 کے اجلاس میں بحیرہ جنوبی چین میں میری ٹائم سیکیورٹی اور تارکین وطن کے بحران کے معاملے پر بھی بات چیت ہوگی، جو یورپ اور مشرق وسطی کو متاثر کر رہا ہے۔ جان کیری کی طرف سے جاپان کا دورہ صدر اوباما کی طرف سے مئی میں جاپان کے دورے کی راہ ہموار کرنا ہے، جب وہ G7 ملکوں کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے یہاں آئیں گے۔ کیری مشرق وسطی اور ایشیا کے ایک ہفتے کے دورے پر ہیں، جس کے دوران ان کا بحرین اور عراق میں بھی مختصر قیام شامل تھا۔ جاپان کے بعد واشنگٹن واپس آنے سے پہلے وہ کیلیفورنیا میں ایک تجارتی تقریب میں شرکت بھی کریں گے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر آئندہ ہفتے ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ فلپائن بھی جائیں گے، جہاں امریکہ فوجی تعیناتی کرنے کی منصوبہ بندی کرا ہے۔ ان میں ایک وہ اڈہ بھی شامل ہے جو متنازع جنوبی بحیرہ چین کے قریب واقع ہے، لیکن کارٹر چین جانے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہے، جو جزائر کے سلسلے میں تنازع کا ایک کلیدی کردار ہے۔ کارٹر نے جمعے کے روز کہا کہ بحر الکاہل خطے میں چین کی فوجی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار ہو رہا ہے، جو ان کے مطابق اپنے حجم اور دائرہ کار کی وجہ سے توجہ طلب ہیں۔ کارٹر نے کہا کہ اگرچہ امریکہ کہ چین کے ساتھ اختلافات ہیں، لیکن واشنگٹن ایسے طریقوں سے کام کرنے کا عزم رکھتا ہے جس سے خطے میں عدم استحکام پیدا نہ ہو۔ کارٹر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے دورے کے بعد بھارت بھی جائیں گے۔ چین نے اپنے ہاں بین الاقوامی جریدے دا اکانومسٹ اور ٹائم کی ویب سائٹس تک رسائی بند کر دی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق بظاہر یہ پابندی ان جریدوں میں چینی صدر شی جن پنگ پر حالیہ تنقیدی اداریوں کے باعث عائد کی گئی۔ چین نے اپنے ہاں بین الاقوامی خبروں کی متعدد ویب سائٹس کو بلاک کر رکھا ہے، جن میں وائس آف امریکہ، دا ٹائمز، دا انڈیپینڈنٹ اور بلومبرگ بھی شامل ہیں۔ چین میں انٹرنیٹ اور سماجی رابطوں پر قدغنوں پر نظر رکھنے والی گریٹ فائر ڈاٹ او آر جی کے مطابق اکانومسٹ کی ویب سائٹ اور موبائل ایپلیکیشن پر 2 اپریل سے پابندی ہے۔ بیجنگ دوسرے ملکوں سے ہونے والی کاروباری سرگرمیوں پر ان پابندیوں کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش میں ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہانگ لی نے کہا کہ چین میں انٹرنیٹ دوسرے ملکوں کی کمپنیوں کی نشو و نما کے لیے انتہائی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنے کی چین پالیسی تبدیل نہیں ہوگی، اور چین میں غیر ملکی فنڈ سے چلنے والے کاروباروں کے تحفظ کی پالیسی میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، اور اسی طرح غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اچھا کاروباری ماحول تشکیل کرنے کی پالیسی پر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ دریاسنا اس کمیونسٹ ریاست کی معلومات کو قابو رکھنے کی کوششوں کی ایک اور ستم ظریفی یہ دیکھنے میں آئی کہ چین کی گریٹ فائر وال کے خالق کی بھی ایک ویب سائٹ تک رسائی روک دی گئی۔ اس فائر وال کے ذریعے حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی ویب سائٹ شہریوں کو دیکھنا چاہیے اور کون سی نہیں۔ فنگ ہن سینگ نے ہرین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایک مذاکرے کے دوران بتایا کہ وہ جنوبی کوریا کی ایک ویب سائٹ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس تک ان کی رسائی روک دی گئی. بعد ازاں انہوں نے اپنی ہی تخلیق کردہ فائر وال کا مزہ کا بھی اڑایا. بیلجیم کے استغاثہ نے اتوار کے روز کہا کہ پیرس میں نومبر میں ہونے والے حملوں سے منسلک دہشت گردی کا سیل فرانس میں دوسرے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، لیکن اس کے بجائے گزشتہ ماہ برسلز میں حملے کا فیصلہ کر لیا گیا. برسلز میں ایک ہوائی اڈے اور میٹرو اسٹیشن پر ہونے والے بم دھماکوں میں 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہ حملے پیرس حملوں کے کلیدی مشتبہ صالح عبدالسلام کی گرفتاری کے چند روز بعد ہوئے. عبدالسلام کو 4 ماہ کی کوششوں کے بعد شہر میں مولن بیک علاقے سے حراست میں لیا گیا. استغاثہ نے بتایا کہ دہشت گردوں کا یہ سل تحقیقات میں ہونے والی تیز رفتار پیش رفت پر حیران تھا، اور اسی لیے اپنے منصوبے کو فوری طور پر برسلز میں عملی جامہ پہنایا گیا. حکام نے یہ بھی بتایا کہ پیرس کے حملے کا مشتبہ محمد عبرینی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ گزشتہ ماہ برسلز پر خود کش حملہ آوروں کے ساتھ ہیٹ پہنے ہوئے وہی تھا. پولیس نے دھماکوں کے بعد ہفتوں تک گرفتاری کے لیے تلاش جاری رکھی، اور جمعے کے روز 4 افراد کے ہمراہ اسے گرفتار کر لیا گیا. ان 5 افراد پر دہشت گردانہ قتل اور دہشت گرد گروہ کی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. حکام نے برسلز حملوں کے سلسلے میں ایک چھٹے شخص کو بھی گرفتار کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی. برطانیہ میں مظاہرین اور حزب اختلاف کی جماعت وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے خاندان کے مالی امور پاناما پیپرز نامی دستاویزات میں شامل کیے جانے کے بعد ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. لندن میں ہفتے کے روز لوگوں کے پرہجوم وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر یہ نعرہ لگاتے ہوئے اکٹھے ہوئے کہ وہ کیمرون کو عہدے سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں. پاناما میں قائم قانونی فرم موزیک فونسیکا کی افشاں دستاویزات سے ظاہر ہوا کہ مسٹر کیمرون کے آن جہانی والد ایان بہاماس میں قائم ادارے بلیئر مور ہولڈنگز کے کچھ حصے کے مالک نے تھے، جس میں وزیر اعظم کا مفاد بھی تھا. کیمرون کہتے ہیں کہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ٹیکس کے بندوبست کی جانچ پڑتال صحیح طور سے نہیں کر سکے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس سے سبق سیکھیں گے. یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا ان کی جانب سے غلطی کے اعتراف سے ان کے استعفے کے لیے کیے جانے والے مطالبات ختم ہو سکیں گے. امریکہ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے ویومنگ میں ڈیموکریٹک کاکسس میں معمولی برتری سے کامیابی حاصل کر لی ہے. ان کے مد مقابل سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن ہے. گزشتہ 9 مقابلوں میں سینڈرز نے 8 میں کامیابی حاصل کی. ویومنگ میں ڈیلیگیٹس کی تعداد محض 4 تھی، لیکن اس سے کلنٹن کو 219 ڈیلیگیٹس کی برتری کم کر کلنٹن کے لیے 219 ڈیلیگیٹس کی برتری کم کرنے میں کچھ مدد ملے گی.
This campaign, we were considered to be a fringe candidate.
ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ جب ہم نے انتخابی مہم کا آغاز کیا تو ہم معمولی امیدوار خیال کیے جا رہے تھے. ہم سابق وزیر خارجہ کلنٹن سے 60 سے 70 پوائنٹس پیچھے تھے، لیکن گزشتہ 1 سے 2 ہفتوں کے دوران قومی رائے کے جائزوں میں نے دیکھا کہ 2 میں تو ہم معمولی برتری سے جیت رہے ہیں. رائیاما کے جائزوں سے پتا چلتا ہے کہ برنی سینڈرز نیو یارک میں کلنٹن سے پیچھے ہیں، جو نوروز کے بعد ہونے والی ایک اہم پرائمری ہے. اسی دوران ریپبلکنز نے کالوراڈو میں ریاستی پارٹی کنونشن میں ووٹنگ مکمل کر لی، اور ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز نے جمعے کی رات کو 37 ڈیلیگیٹس میں سے اکثریت کی حمایت حاصل کی. کروز اور اوہائیو کے گورنر جان کیسک نیو یارک میں ڈونلڈ ٹرمپ سے پیچھے ہیں، جہاں ٹرمپ کو امید ہے کہ 19 اپریل کے ووٹ میں وہ پارٹی کی نامزدگی کے حصول سے اور بھی قریب ہو جائیں گے. چارٹ کے صدر ادریس دیبی کو توقع ہے کہ آج اتوار کے روز ہونے والے انتخابات میں کامیاب ہو کر وہ 5ویں مرتبہ صدارتی منصب سنبھالیں گے. دیبی کے مد مقابل 13 امیدوار ہیں جنہوں نے 1990 میں ایک بغاوت میں اقتدار پر قبضہ کیا تھا. ملک میں دیبی کے دور اقتدار میں تیل کی پیداوار میں اضافے سے معیشت بہتر ہو گئی، اور ان کی فوج نائجیریا میں موجود عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے خلاف علاقائی سطح پر لڑائی میں کلیدی شراکت کار بھی ہے. لیکن مظاہرین نے چند دنوں میں ان کی حکومت کے خلاف مظاہرے بھی کیے ہیں، اور انہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس استعمال کرنا پڑی. اور پرو میں آج صدارتی انتخاب کا پہلا مرحلہ ہو رہا ہے، اور توقع ہے کہ اس کے بعد فیصلہ کن مرحلہ منعقد ہو جائے گا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جیل میں بند سابق صدر البرٹو فوجیموری کی صاحبزادی کے پہلے مرحلے میں اچھی کارکردگی کا امکان ہے، اور دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی اعتدال پسند سیاستدان کیکو فوجی موری کو اپنے حریف پر نمایاں برتری حاصل ہے، لیکن پہلے مرحلے میں کامیابی شاید ممکن نہیں ہو سکے گی۔ فوجی موری نے 1990 سے سن 2000 کے دوران اپنے والد کے مطلق العنان اقتدار سے خود کو الگ رکھنے کی کوشش کی۔ 77 سالہ سابق صدر اپنے دور اقتدار میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بدعنوانی کے الزامات پر 25 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئی۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی،
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سن 2009 میں دنیا کے 8 بڑے صنعتی ملکوں کے رہنما G8 کے اجلاس میں لاکویلا اٹلی میں جب شریک ہو رہے تھے، اس وقت عالمی معیشت کی کساد بازاری اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور انہیں خوراک کی عدم سلامتی کی طرف دھکیل رکھا تھا۔ مختصر یہ کہ 6 میں سے 1 فرد بیشتر راتوں کو بھوکا سو جاتا تھا۔ اس مسئلے کی خاطر کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہوئے صدر اوباما نے مستقبل میں خوراک مہیا کرنے کے پروگرام کا اعلان کیا۔ یہ امریکی حکومت کے مختلف اداروں کا پروگرام ہے جس کا مقصد 19 ملکوں میں عالمی بھوک کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ اس کے تحت بیشتر چھوٹے کاشتکاروں، خاص کر عورتوں پر توجہ دینا مقصود ہے۔ ہمارا مطلب نظر یہ معلوم کرنا تھا کہ ابتدائی ہی سے یہ تعین کر لیا جائے کہ کیا چیز ممکن ہے اور کیا نہیں۔ مستقبل میں خوراک کی فراہمی کے انفرادی پروگراموں کا تجزیہ کیا گیا اور پیس کور، ملینیم چیلنج کارپوریشنز اور بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے یو ایس ایڈ نے، جو اس پروگرام کی نگرانی کرتا ہے، اعداد و شمار جمع کیے۔ مارچ کے وسط میں خوراک کی فراہمی کے پروگرام فیڈ دا فیوچر کی ابتدا سے 5 سال سے کچھ زیادہ ہی عرصے بعد جمع شدہ اطلاعات کو جامع انداز میں ایک رپورٹ کی شکل دی گئی۔ بھوک کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ رپورٹ میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق جب ترقی کی بات آتی ہے تو عوام اور باہمی روابط سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اپنے ایک حالیہ بلاگ میں فیڈ دا فیوچر سے متعلق ایملی ہوگ اور زاکری باکیٹ نے لکھا ہے کہ جب ہمارے ترقیاتی پروگرام کے سبب کمیونٹی کی سطح پر مضبوط تعلقات اور کمیونٹی کی بنیاد پر شفاف اور قابل اعتماد تنظیموں کو مہمیز ملی تو اپنے مقاصد، مثلا استقامت کی تعمیر، منڈیوں کی وسعت، صنفی فرق کو کم کرنے اور خطرات میں گھرے افراد کو غربت سے نکالنے میں زیادہ کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مستقبل میں خوراک کی فراہمی کے منصوبے میں شامل کامیاب پروگراموں میں کچھ باتیں مشترک ہیں۔ اب یہ بات آیا ہے کہ بڑے پیمانے پر نتائج کے لیے طویل المیاد کوششوں کی ضرورت ہے۔ کامیاب منصوبوں کے تحت تحقیق اور ترقی کے شعبوں میں کام ہوتا ہے اور اس سے شراکت کاروں میں تعاون کو فروغ ملتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ کمیونٹی کے اندر اعلیٰ معیار کی تربیت کو سرگرمیوں میں شامل کرنے سے نہ صرف کامیاب تبدیلی واقع ہو سکتی ہے بلکہ اس سے دیر پا تبدیلی آ سکتی ہے۔ مستقبل میں خوراک کی فراہمی کے پروگرام کے ذریعے ہم دنیا بھر میں غربت اور غذائیت کی کمی کو کم کر رہے ہیں اور ہم ان کامیابیوں سے سیکھ بھی رہے ہیں۔ یو ایس ایڈ کے منتظم گیل اسمتھ نے کہا ہے کہ مستقبل میں خوراک کی فراہمی کا پروگرام اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ اگر مشترکہ عالمی چیلنج کے مقابلے کے لیے دنیا متحد ہو جائے اور ان ملکوں کے ساتھ مل جل کر کام کیا جائے جو ذمہ داری اپنانے اور خدمات انجام دینے اور خوراک کی سلامتی کو بہتر بنانے کا احساس رکھتے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
سامی ندیم عباس لونے والا ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو گانا ہے بسم اللہ کرم، یہ کچھ سگنیچر سانگ ہو گیا ہے آپ کا؟
جی ڈیفینیٹلی، لوگوں نے اس کو پسند کیا اور محبت کی ہے اس گانے کو، جسے کہہ لیں کہ بابا کے نام کے ساتھ ساتھ کہ جی اللہ تعالیٰ لونے والا کا بیٹا ہونا، اور وہ ایک الگ ایک انٹروڈکشن تھا، لیکن اس کے بعد پھر جب یہ گانا ہوا تو واقعی یہ سگنیچر بن گیا اور لوگوں نے اس کے ساتھ مجھے پہچانا اور مجھے جانا۔
ندیم، آپ کے والد جو ہیں اللہ دیتا لونے والا، وہ خود ایک بہت ہی معروف لوک فنکار ہیں، تو یہ شوق آپ کو خود سے بھی تھا یا والد کی وجہ سے پیدا ہوا یا گھر کا ماحول تھا، یعنی کس طرح سے میوزک کی جانب آپ کا رجحان ہوا؟
میوزک تو کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ روح کی غذا ہے، ہر ایک میں ہوتی ہے، جو میوزک فیملی سے نہیں ہے ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں موسیقی ضرور ہے، لیکن یہ جب آپ کسی میوزیکل فیملی میں اتنے بڑے جب اساتذہ والدین کی شکل میں ہوں آپ کے پاس، تو پھر میرا خیال ہے کہ شوق نہ ہو میوزک یہ بھی بدقسمتی ہوتی ہے۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس فیملی میں اور مجھے سعادت ہوئی اس باپ کا بیٹا ہونے کی، کہ جن کا میوزک مجھے ہمیشہ افیکٹ کرتا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں ان جیسا گاؤں، لیکن وہ خواہش تو میری خیر یعنی وہ رہے گی کیونکہ ہی از ون اینڈ اونلی۔ تو میں کیونکہ بابا سے ہی مجھے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا، اسٹارٹ میں ہی میرا اپنا بہت زیادہ شوق تھا میوزک کا۔
تو کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟
جی ہم لوگ ماشاء اللہ 5 بہن بھائی ہیں اور 3 بھائی ہیں ہم لوگ اور 2 بہنیں ہماری، تو باقی میوزک میں اور کوئی بھی نہیں ہے، میوزک صرف میں ہی کر رہا ہوں پروفیشنلی، باقی اپنے شوق کے لیے یا سننے کی حد تک یا جسٹ فار فیملی سنگنگ جو ایک ہمارا ہوتا ہے وہ تو ہے، لیکن پروفیشنلی تو اور کوئی بھی نہیں کر رہا۔
آپ سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہوں گے، لونے والا یہ کیا آپ کے علاقے کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے، یہ نام میں کیا ہے؟
لونے والا، لونے والا جو ہے چنیوٹ اور فیصل آباد کے درمیان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے لونے والا۔
والد کا تو سمجھ میں آتی ہے مجھے بات، کہ ظاہر ہے وہ وہاں پیدا ہوئے ہوں گے، پلے بڑے ہوں گے، لیکن آپ نے جو اس سے وابستگی رکھی، تو آپ کو بھی اپنے گاؤں سے اتنا ہی پیار ہے یا صرف والد کی وجہ سے؟
بالکل، مجھے بھی اتنی ہی محبت ہے کہ جس نے ہمیں اتنا بڑا آرٹسٹ دیا اس گاؤں نے، اور اس کا نام کنٹینیو کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے اپنے والد کا، ایک نام کے ساتھ جو ایک ایکسٹینشن ہے اور جو سمبل بھی ہے ان کا لونے والا،
تو یہ برانڈ بناتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے. تو لونے والا جب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا اور اللہ نے جس طرح سے انہیں عزت دی اور ان کے گاؤں کے اس نام کو بھی, تو میرا بھی فرض اور حق بنتا ہے کہ میں اس کو کنٹینیو کروں اور اس نام کو اس سمبل کے ساتھ زندہ رکھوں.
ویسے ثابت ہوا کہ اچھے بیٹے بھی ہیں آپ بہت.
ہاں جی, یہ میں بالکل بڑا خوبصورت, میرا فیوریٹ یہ سانگ ہے بابا کا. رمضان کڑے ویلے لائیو نی, رمضان کڑے ویلے لگیاں لگ گئیاں نی ساوڈ نال, رمضان کڑے ویلے لائیو نی, رمضان کڑے ویلے لگیاں لگ گئیاں نی ساوڈ نال, رمضان کڑے ویلے چٹے چٹے چاول مائی وچ دودھ ماجا, چٹے چٹے چاول مائی وچ دودھ ماجا, تلی تے کٹورا لے کے کھلیاں ہے, تلی تے کٹورا لے کے کھلیاں وے اجر لکھوائے وے یار, رمضان کڑے ویلے.
واہ, تو ندیم آپ کو کچھ فلموں وغیرہ میں پیشکش ہوئی تو ہوگی مجھے یقین ہے, اچھی ہیرو جیسی شکل ہے آپ کی.
جی بالکل, مجھے کافی دفعہ کہا گیا فلم کے لیے, لیکن مجھے گانا زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے اور گانے میں میں زیادہ سہولت محسوس کرتا ہوں, تو لیکن بسم اللہ کرا اور اس طرح کے ایک دو میرے اور بھی جو لوگوں نے کیے فلم میں شوٹ, تو انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا یا کبھی دل کیا تو انشاءاللہ ضرور لوگوں کے لیے یہ ایفرٹ بھی کر کے دیکھیں گے.
آلنا کسے نہ پایا
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے.
دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com
ہر دم رواں ہے زندگی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو
اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں آپ کو ایک خبر سنائیں یوکرین کے صدر آرسینی یاتسنچک نے کہا ہے کہ وہ استعفی دے رہے ہیں اور جو کیف کے سیاسی بحران کو حل کرنے کی کوشش میں نئی حکومت کی تشکیل کا راستہ ہموار ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی آج کا یہ نیوز شو اس وقت ختم ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو ہم نے پروگرام کے آغاز میں بتایا 12 گھنٹے کے لیے اردو سروس سے ہماری نشریات کا آغاز ہو چکا ہے اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھی میرے ساتھ پروڈیوسر گلروخ اور انجینئر جو گل تھے بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ پروگرام میں آج جو ہمارا آج کا آخری نیوز شو ہے اس میں ایک دفعہ پھر آپ کا میرا ساتھ رہے گا اب اس نیوز شو کے بعد آپ پروگرام سنیں گے جہاں رنگ جسے آج کل آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی آخری نیوز شو میں اجازت دیجیے